بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
السلام
علیکم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
یہ بات معروف ہے کہ اللہ تعالی نے کائنات کی ہدایت کے لیے بے شمار رسول اور انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے ہیں. ہر رسول کو اللہ تعالی نے مستقل طور پر شریعت سے نوازا ہے. اللہ تعالی نے اسے احکامات کتاب کی صورت میں عطا فرمائے یا صحیفوں کی صورت میں عطا فرمائے تو یہ سلسلہ دنیا میں اسی طرح جاری و ساری رہا قرآن مجید کے نزول تک. قرآن مجید نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اور اس میں ہدایت اور نور تھا.
إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ فرمایا کہ اس میں ہدایت اور نور تھا, بہت سارے نبی اس تورات کی ہدایت کے مطابق بعد میں فیصلے کرتے رہے. تو یہ عظیم کتاب اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر عطا فرمائی, اور ایک ہی دفعہ اللہ تختیوں میں لکھی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر دیجیے. لفظ تورات کا معنی عربی زبان میں شریعت ہے, اور یہ کتاب چند مجموعے تھی, ان میں سے ایک مجموعہ سفر التکوین ہے, سفر الخروج ہے, سفر التثنیہ ہے, سفر الاداب ہے. ان سب کو جمع کیا جائے اس سے تورات بن جاتی ہے. پھر اس کے بعد اس تورات کی لوگوں نے شروعات کی. یہودیوں کے ہاں اس کا نام تلمود ہے. پھر اس کے بعد کوئی ایسی غیر پسندیدہ قسم کی تصویریں کی گئی, ایسے مسائل جان کیے گئے جن کا اللہ تعالی کی نازل کردہ شریعت سے قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں تھا. ان مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ تھا, یہودی یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں آسمان اور زمین بنائے ہیں اور پھر اللہ تھک گیا تھا, نعوذ باللہ من ذلک. اللہ کو تھکاوٹ ہوگی تھی, ہفتہ کے دن اللہ نے آرام کیا اس لیے ہم ہفتے کی چھٹی کرتے ہیں. یہ ان کا نظریہ تھا. قرآن مجید نے اس باطل نظریے کی ان الفاظ کے ساتھ تبدیل کی ہے, فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ. فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین 6 دن کے اندر بنائے اور ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی, کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی. اور ان لوگوں کا نظریہ غلط ہے کہ مجھے تھکاوٹ ہوگی, میرے تو تمام کام جو ہیں یہ کلمہ کن کے ساتھ ہوتے ہیں. اذا اراد شیئا انما یقول له کن یقول. اور یہودیوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے یہ اللہ کے مشابہ ہے, نعوذ باللہ من ذلک. یہودیوں کے غلط عقائد میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اللہ کے ساتھ کشتی ہوئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کو گرا دیا, نعوذ باللہ من ذلک. سارا یعقوب اغرق. اور یہودیوں کے ہاں عصمت انبیاء کا کوئی تصور نہیں. ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھو, وہ حضرت نوح علیہ السلام پر الزام تراشی کرتے ہیں, حضرت لوط علیہ السلام پر بھی انہوں نے الزام تراشی کی, اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے نہیں بخشا. ان کے نزدیک عصمت انبیاء کا کوئی تصور نہیں, لیکن اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ تمام نبی معصوم ہیں. معصوم کا معنی یہ ہے کہ بذات ہی معصوم نہیں, اللہ انہیں معصوم کرتا ہے.
اللہ انہیں بتا سکتا ہے. تو اللہ کی حفاظت میں تھی. پھر یہودیوں کے ہاں یہ بات معروف ہے کہ غیر یہودیوں سے جتنا بھی بیاج وصول کر سکتی ہو وہ کر لو. اگر کوئی یہودی غیر یہودی کو مار دے تو کسی قسم کا کوئی قصاص نہیں. پھر یہ تورات جو اللہ نے انہیں دی تھی یہ لکھی مل گئی تھی. اللہ تعالی نے بغاتی ہی اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا. بِمَسْتُحْفِظُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ سماج قرآن تورات کی حفاظت کا ذمہ انہی لوگوں کے کو دیا گیا تھا. اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ تحریر سے سلامت نہ رہ سکی. یہودیوں نے تورات میں تحریف کی لفظی اور معنوی. یحرفون الکلم من بعد مواضعه او عن مواضعه. یعنی یہودیوں نے تو آج میں تحریف کی. جو چیزیں وہ چاہتے وہ رکھ لیتے, جو چاہتے ان میں نہیں داخل کر دیتے. اور تورات میں محرف تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کی وصف بھی بیان ہوئی ہے وہ کس طرح فوت ہوئے. جو کتاب موسیٰ نبی پر نازل ہو اس میں وصف بیان ہو سکتی ہے ساری پیدا نہیں. یہ سمر کی دلیل ہے کہ ان لوگوں نے اس میں بہت ساری تحریر کی تھی لیکن بات یہ ایسی تھی جو سلامت رہی. ان میں سے مسئلہ رجم تھا. ایک یہودی اور یہودیہ نے زنا کر لیا تو ان لوگوں کی عادت کیا تھی؟ زانی زانیہ کا منہ کالا کر کے انہیں بازاروں میں چکر لگاتے تھے. اور اگر کوئی بڑا ہوتا تو اسے چھوڑ دیتے. یہ تفریق ان لوگوں نے پیدا کر. پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ نبی جدید ہے اور بہت بہت بعد میں آیا ہے تو عین ممکن ہے اس کے پاس مزید تخفیف ہو. اگر ہمیں کوئی فتویٰ اس نبی سے مل جائے رہائی کا تو ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے. اور قیامت کے دن اللہ سے یہ کہیں گے کہ یا اللہ تیرے نبیوں میں سے ایک نبی نے ہمیں یہ فتویٰ دیا تھا. جب وہ آپ کے پاس ہے تو آپ نے فرمایا کہ فاتو بالتورات ذرا تورات سے لے کر آؤ. فتلو ہے ان کو تم سادتے اسے ذرا پڑھو دیکھو اس میں کیا کچھ لکھا ہے. جب وہ لے کر آئے تو عبداللہ ابن سوریہ نے اسے پڑھا تو پڑھتا ہوا جب آیا تو رجم پر آیا تو اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا تو آندھی گزر گیا. اور نئے مسلمان حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں اپنی کھجوروں میں کام کر رہا تھا, آپ کی آمد کا مجھے علم ہوا تو تمام کاروبار چھوڑ کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ کے چہرہ انور کو میں نے دیکھا تو میں یہ پہچان گیا کہ یہ شخص مجھے جھوٹی نہیں, یہ شخصیت مجھے جھوٹی نظر نہیں آتی, واقعتا یہ اللہ کا نبی ہے. فوری طور پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. اسلام دے. لیکن اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی لوگ بختان باز ہیں, مجھ پر الزام تلاشی کریں گے. پہلے آج ذرا اس سے پہلے کہ ان کو میرے اسلام کا علم ہو ذرا میرے بارے میں پوچھ لو. یا ان لوگوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا خیرنا وابن خیرنا, خیرنا وابن خیرنا. یہ خود بھی اچھا ہے, اس کا باپ بھی اچھا تھا, اس کا دادا پردادا بھی اچھا تھا، یہ سبھی لوگ اچھے تھے. عبداللہ بن سلام اندر تھے، انہوں نے جب یہ بات سنی تو باہر تشریف لائے تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. جو لوگ ان کی خیریت کی وحی دے رہے تھے انہیں قدموں پر وہ کہنے لگے شرنا وابن شرنا، یہ بھی برا، اس کا باپ بھی برا، اس کا دادا بھی برا، یہ سارا قبیلہ ہی برا ہے. یہ بہتان بات ہو. جب ان لوگوں نے تعاد پڑی تو آیت اور رجم کو چھوڑ دیا. عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ ارفع یدہ کا، ذرا اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ، دیکھو اس کے نیچے کیا لکھا ہے. فیضا طلوع آیت و رجم، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ نیچے آیت و رجم لکھی تھی کہ جب کوئی مرد عورت زنا کر لے، شادی شدہ ہو، تو انہیں رجم کر دیا جائے. ان کو رجم کر دیا، یہ ایک اللہ کا حکم تھا جس کو ان ظالموں نے تبدیل کر دیا، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا. ایک دفعہ فاطمہ مخزومیہ ایک عورت تھی، بڑی مخزوم، قریش سے خاندان کا تعلق ہے، اس نے چوری کر لی. تو قریش کے لوگوں کو یہ بات بڑی گراں گزری کہ آپ کی قبیلے کی عورت کا ہاتھ کٹ جائے گا، بدنامی کی نسبت آپ کی طرف بھی ہوگی، کوئی ایسی صورت پیدا کی جائے کہ اس کا ہاتھ نہ کٹے. کہنے لگے کچھ سفارش تلاش کرو. انہوں نے سفارش تلاش کی، جس کی حضرت زید بن اسامہ، اسامہ بن زید کی، اسامہ بن زید کی انہوں نے سفارش تلاش کر لی. کان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ بڑا محبوب تھا. حضرت اسامہ آئے، انہوں نے سفارش کر دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتسعو فی حد من حدود اللہ، اسامہ میرے پیار اور محبت کی وجہ سے اب تو اتنے دلیر ہو گیا ہے کہ اللہ کی حدوں میں سفارش نہیں کرتا. ہمیں یاد رکھنا، تم لوگوں سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں یہود و نصارا، ان کے تباہی کا سبب یہی تھا کہ اذا سارا کا فیہم الشریف سارا کو ہو، واذا سارا کا فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد. ان کی عادت یہ تھی کہ اگر کوئی بڑا انسان چوری کر لیتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور اگر کوئی کمزور انسان چوری کرتا تو اس پر حدیں قائم کرتے تھے. جب ان لوگوں میں یہ تفریق پیدا ہوگی تو اللہ نے انہیں برباد کر دیا. وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، مجھے اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، فرمایا میرا لخت جگر، میری بیٹی فاطمہ اگر یہ بھی چوری کر لے تو یاد رکھنا محمد خود اپنے ہاتھ کے ساتھ فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹ دے گا. یہ وہ عدل ہے جس کی وجہ سے آسمان اور زمین آج تک قائم ہے. یہود و نصارا نے تحریف کی، تورات کے بعد اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، جس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں متعدد مقامات پر موجود ہے. تورات تو لکھی ملی تھی، لیکن انجیل کے بارے میں کوئی ایسی نص موجود نہیں کہ اللہ نے وہ لکھی ہوئی کتاب دی. بظاہر یہی ہے کہ اللہ تعالی نے زبانی کلامی احکامات دے دیے. انہیں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دعوت دیتے تھے. پھر اس کے بعد وقت آیا کہ یہی احکامات جو اللہ کی طرف سے ملے تھے، عیسائیوں نے ان میں تبدیلیاں شروع کی. بدل دیے. جب لکھی ہوئی تو شاید موجود نہیں ہے تو اس کو تبدیل کرنا ان کے لیے انتہائی آسان تھا. بعد میں کچھ لوگوں نے انجیل کے نام سے کچھ کتابیں تصنیف کی, ان میں سے مشہور انجیل متی ہے, انجیل مرقس ہے, انجیل لوقی اور انجیل یوحنا, یہ چار انجیلیں ہیں. اور دنیا اس بات سے واقف ہے قسطنطین وہ بت پرست ایک بادشاہ تھا رومی, وہ عیسائی بن گیا. جب عیسائی ہوا تو اس نے دیکھا کہ عیسائیت میں مسائل میں بڑا اختلاف ہے, مسائل میں نہیں رب کی کتاب جو ہے وہ ہر قبیلے کی جدا جدا تھی, ہر گھر کی انجیل علیحدہ علیحدہ تھی, کوئی دوسرے کے ساتھ ملتی نہیں. وہ بڑا فکر مند کہ یہ اختلافات ختم کرنے چاہیے. دنیا میں جتنے بڑے بڑے پادری تھے نا سب کا اس نے ایک جلسہ مناسب کر لیا امریکہ میں, امریکہ ایک شہر ہے, وہاں اس نے یہ جلسہ مناسب کیا, بڑے بڑے پادریوں کو جمع کر لیا اور ساتھ یہ حکم دے دیا کہ سبھی بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالو, جب تک یہ حل نہیں نکلے گا تمہارے اختلاف ختم نہیں ہوگا. بہت زیادہ ان لوگوں نے اس مسئلے پر غور کیا, اس مسئلے پر فکر کیا, انتہائی غور و فکر کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ چار انجیلوں کو باقی رکھ لو, اس کے علاوہ باقی سب ضائع کر لو. ان چار انجیلوں میں سے انجیل متی, مرقس, لوقی, یوحنا, لیکن تاریخ اس بات پر شاہد ہے یہ چار انجیلیں ایسی انجیلیں ہیں نہ شروع میں ان کا آپس میں اتفاق ہے نہ آخر میں اتفاق ہے, کسی کی آیات 28 ہیں, کسی کی آیات 16 ہیں, کسی کی آیات اس سے کم و بیش ہیں. اور پھر خود انجیلوں والوں نے یہ لکھا ہے کہ انجیل کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے بہت سارے واقعات لکھے, اور میں بھی چاہتا ہوں کہ ایک واقعہ میں بھی لکھوں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ آسمانی کتاب ہو سکتی ہے؟ آپ نہیں, یہ آسمانی کتاب نہیں. لیکن انہوں نے اس تصور سے کہ ان کا اختلاف چونکہ کم ہے اس لیے اس کو رکھ, اور انجیل نے یہ کب تصنیف ہوئی, لکھنے والوں نے کب لکھی؟ انجیل متی میں تقریباً تو 11 قول ہے, کس زمانے میں لکھی گئی, کس زبان میں لکھی گئی. اسی طرح جیلا راجیل میں بھی یہی شے موجود ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ سب کے سب عیسائی اس بات پر متفق ہے کہ ہمارے عقائد میں سے مسئلہ تسلیف ہے. مسئلہ تسلیف 3:1:1:3, اسی کا نام تسلیف, 3:1:1:3, یہ مسئلہ اس پر سب کے سب متفق ہیں عیسائی. لیکن دنیا کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اصل اس مسئلے کا تعلق عیسائی مذہب کے ساتھ قطعاً نہیں, یہ عیسائیوں میں ایک دخیل مسئلہ ہے جو بعد والوں نے یا دیگر لوگوں نے سب اس کے ساتھ انہیں داخل کیا. داخل کرنے والا پولس ہے, اس کا نام پولس ہے, اس نے عیسائیوں میں یہ مسئلہ داخل کیا. اس نے کہاں سے لیا؟ ہندوؤں سے لیا. ہندوؤں کے ہاں بڑے 3 معبود ہیں, سب سے بڑا جو ہے یہ برہما ہے, پھر فشنو, پھر سرپا, یہ 3 ان کے بت ہیں, ان کے الہ ہیں ہندوؤں کے. 3 الہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک ان کا پجاری ان تینوں کے سامنے کھڑا ہو گیا, تینوں کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ان سے یہ کہنے لگا کہ تم تینوں میں سے حقبر کون ہے, تم تینوں میں سے حقبر کون ہے؟ ان تینوں نے کہا کہ ہم سب حقبر ہیں, ہم سب حقبر ہیں, ہم ایک تین ہے اور تین جو ہے ایک تین ہے اور تین ایک ہے, یعنی ہم متحد بھی ہیں متفرق بھی ہیں. جس یہ وہ مسئلہ تھا ہندوؤں کے ہم ہندوؤں کے ویدوں میں جن کی نسبت انہوں نے کرشن جی مہراج کی طرف کی کہ یہ جی ویدے کرشن جی مہراج پر نازل ہوئی. پھر ان کے مختلف قسم کے گیت ہیں جو مختلف مواقع پر اپنے معبودوں کے سامنے, ان کے معبود تو ہر شے ہے, ہندو تو ہر شے کا پجاری ہے, حتیٰ کہ انسانی شرمگاہ جو ہے اس کا بھی پجاری ہے, کوئی سینس نہیں چھوڑی نہیں. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے عیسائیوں میں مروج ہے, عیسائیوں میں تین دو ہیں, ان میں سے ایک کیتھولک ہے, دوسرا جو ہے یہ ارتھوڈاکس ہے اور تیسرا پروٹسٹانٹ ہے. پہلے جو دو مذہب ہیں دونوں کے دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بلوغت پر متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے. پھر اس کے بعد جو تیسرا گروہ ہے وہ پروٹسٹانٹ ہے اور یہ اقلیت میں ہے, دنیا میں بہت کم ہے. ان لوگوں کے نزدیک تصویر بنانی حرام, چاہے حضرت مریم علیہ السلام کی تصویر کیوں نہ ہو, اور ان کے نزدیک حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ابن اللہ نہیں, اللہ کے بیٹے نہیں, بلکہ وہ عبداللہ ہے. لیکن جو لوگ ان میں سے قتل کے ساتھ پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب اسی بات سے پائے جاتے ہیں. لیکن قرآن نے یہ کہا, فرمایا لقد کفر الذین قالوا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, فرمایا وہ سب کے سب لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ تین کا تیسرا اللہ ہے. فرمایا اگر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ ان کی ماں اور ساری دنیا کو اگر وہ بغور کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی بات کو چھڑا نہیں سکتی. ان لوگوں کے عقائد غلط اور جو کتاب اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے دی تھی اسے محفوظ نہ رکھ سکے. پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے جب ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار حرا میں نبوت سے نوازا, جب آپ نبی بنے تو اللہ نے سب سے پہلی وحی نازل فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے پہلی وحی جب آپ پر نازل ہوئی تو کیفیت آپ کی بہت ہی اس میں دہشت تھی, پریشانی تھی, قصہ لمبا ہے. آپ گھر تشریف لائے, حضرت خدیجہ سے کہا کہ زملونے مجھ پر کپڑا اوڑھ دو, کپڑا اوڑھ دو. جب کپڑا اوڑھا گیا دہشت جو آپ کو وہاں نظر آئی تھی وہ زائل ہوئی. تو آپ کے تو اخبر الخبر مارا, جو منظر آپ نے غار حرا میں دیکھا تو حضرت خدیجہ کے ہاں اسے بیان کر. حضرت خدیجہ نے جب سنا تو وہ یہ کہنے لگی کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم وتحمل القلہ وتقصب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. اللہ تعالی نے آپ نے یہ خوبیاں رکھی ہیں, فرمایا آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, انہ کا لفظ صلہ رحمی. پھر یہ ہے کہ آپ سچی بات کہتے ہیں, آپ لوگوں کے کام آتے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کے حادثات میں آپ ان کی معاون کرتے ہیں, اور جس شخص میں یہ خوبی ہو اللہ کبھی اسے ضائع نہیں کرتا. کتنی سمجھ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ ہو تعال عنہا, اللہ نے کتنے بصیرہ سے ان کو نوازا تھا. اسی طرح آج کی ایک دوسری بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, جب حدیبیہ کے مقام پر کافروں کے ساتھ موعدہ ہو گیا نا کہ یہ سال عمرہ نہیں کریں گے, آئندہ سال عمرہ ہوگا, مسلمان انتہائی پریشان تھے. آپ نے فرمایا کہ اٹھو, اب واپس جانا ہے, قربانی یہیں کر دو. اب صحابہ کرام اتنے پریشان تھے کہ آپ نے حکم دیا لیکن کوئی تعمیل کے لیے دیا نہیں, سب کے سب اسی طرح بیٹھے, آپ پریشان ہو گئے. آپ خیمے میں تشریف لائے, اپنی بیوی حضرت ام سلمہ سے مشورہ کیا, اے ام سلمہ میں نے صحابہ کو قربانیوں کا حکم دیا ہے کہ کرنے کے لیے تیار نہیں, اب مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ بڑی سمجھدار دنا, انہوں نے کہا کہ آپ آئندہ صحابہ کو یہ نہ کریں. پھر آپ نے فرمایا کہ ایسے کریں, اپنی قربانی لے کر سب صحابہ کے سامنے ان کی نگاہوں میں آپ سامنے قربانی کر دیں, جب صحابہ کرام آپ کو قربانی کرتے ہوئے دیکھیں گے تو پیچھے نہیں رہے گا. کتب حدیث اور سیرت اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کا قربانی کرنا ہی تھا, جملہ صحابہ کرام جتنے وہاں موجود تھے بلا تردد سبھی نے وہی قربانی کر دی. حضرت خدیجہ نے جب آپ کے اوصاف کو سنا تو پہلے آپ کو تسلی دی, سمجھدار عورت جو ہے وہ خاموں کو تسلی دیتی, وہ پریشان نہیں کرتی. پھر اپنے چچزاد بھائی ورقہ بن نوفل جو عیسائی تھا اس کے پاس لے کر گئی, اس نے آپ سے پورا قصہ سنا, سن کر وہ یہ کہنے لگا کہ ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ علیہ السلام, مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لایا تھا وہی اللہ نے آ کر نازل کر دیا ہے. اللہ تو قرآن مجید کمزور غارِ حرا میں شروع ہوا, پھر زمانہ 17 تقریباً کے 2.5 سال ہے, 2.5 سال کے بعد سورہ مدثر کی 5 آیات نازل ہوئی, پہلے بھی 5 اتری بعد میں بھی 5 اتری, ان 5 کے بعد فرمایا حامی الوحی, پھر سلسلہ وحی جو ہے یہ بدستور جاری ہو گیا. قرآن مجید کا نزول 23 سال میں ہوا, 23 سال میں اترا. کفار یہ کہتے تھے جس طرح پہلی کتابیں یک مش نازل ہوتی تھی, قرآن مجید جو ہے یہ یک مش کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا, فرمایا کہ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ. کافروں نے کہا کہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اترا؟ فرمایا لین سب بھی تک بھی فعاد کا ورتل نہ, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تسلی دینا مقصود ہے. مکے کی سرزمین میں جب دشمن آپ کو پتھر مارے تو آپ حضرت لوگ کا واقعہ یاد کر لیں, جب دشمن آپ کو تکلیفیں دیں تو آپ حضرت خود علیہ السلام کے واقعہ کو سامنے رکھیں, دشمن جب آپ کے ساتھ دشمنی کرے تو فلا حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ بنا. قرآن مجید کی آیات, پیغمبروں کے واقعات جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں, ہمارے نبی کو اور پھر خود ہمیں اس میں تسلی دینا مقصود ہے. فرمایا یہ نبوت کا رستہ جو ہے یہ کانٹوں کا رستہ ہے, تکلیفوں کا رستہ ہے. پھر 23 سال میں قرآن مجید مکمل ہوا ہے. 23 سال دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جو 23 سال میں مکمل ہوئی ہو, اور قرآن مجید نے خود اپنے بارے میں شہادتیں دی ہیں کہ میں میرے اتارنے والا اللہ ہے, میرے لانے والا جبریل ہے, اور جس پاک ہستی پر نازل ہوا اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. فرما قرآن مجید کو اتارنے والا اللہ ہے, اسے لانے والا کون ہے؟ روح الامین. اور جس پاک ہستی پر قرآن مجید نازل ہوا ان کا اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے مقام پر فرمایا کہ نزل علی محمد, قرآن مجید کا نزول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. اب ہم قرآن مجید سے یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن کون سی تاریخ کو کس مہینے میں پڑھایا گیا؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. فرمایا میرا نزول رمضان میں ہوا ہے, اس میں واضح قسم کی ہدایات ہیں, واضح قسم کے دلائل. اے قرآن, رمضان تو سارا ہی مبارک ہے, لیکن تیری عمل کون سی تاریخ کو ہی, کون سی رات کو ہی؟ فرمایا کہ حامیم الکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. فرمایا کہ ہم نے قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے. اے قرآن, رمضان کی تو سبھی راتیں مبارک ہیں, لیکن تیرا نزول کون سی رات میں ہوا؟ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فرمایا میرا نزول لیلۃ القدر کو ہے, یعنی شرف رائے شرف والی ہو. یا اللہ اس میں کیا شرف ہے؟ فرمایا اے امت محمدیہ, میں نے وہاں پہ ایک ایسی رات دی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. اتنی عظیم رات, اللہ اکبر. قرآن مجید جس طرح ہمارے پیغمبر آخری نبی ہیں, اسی طرح قرآن بھی رب دنیا میں رب کی آخری کتاب ہے. جس طرح آپ کے پاس دنیا میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا, اسی طرح قرآن کے بعد دنیا میں کوئی کتابیں ہدایت نہیں آئے گی. ہر مسئلہ, ہر ضرورت جو انسانوں کو قیامت تک پیدا ہو سکتی ہے, وہ سب کے سب مسائل جو ہیں وہ قرآن مجید میں موجود ہیں. فرمایا کہ الحمد للہ رب العالمین ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدى للعالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ان هو الا ذکر للعالمین. جس طرح اللہ ساری کائنات کے لیے پروردگار ہے، خانہ کعبہ جو ہے یہ دنیا کے لیے منبع ہدایت ہے، اور ہمارے نبی ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہے. اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ساری دنیا کے لیے میں نے قرآن کو کتاب نصیب بنا کر بھیجا ہے. اے مسلمانوں، تمہارے تمام سے تمہاری تمام مشکلات حل اس قرآن میں ہے. مشکات میں حدیث موجود ہے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ طہارت کا نسخہ لے کر آپ کی خدمت میں آئے. آپ کو پتا چلا کہ اس کے ہاتھ میں طہارت ہے، آؤ غضبناک ہو گئے. حضرت ابو بکر نے کہا عمر ذرا آؤ کے چہرہ انور کی طرف دیکھیے. نگاہ اٹھائی تو آپ کا چہرہ بدلا ہوا نظر آیا. حضرت عمر نے اور آپ نیچے رکھا اور کہا رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی طرح مخاطب ہوئے. آپ نے فرمایا عمر مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا لو کان موسیٰ حیاً لما وسعہ الا اتباعی. یہ تو وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی. اگر آج دنیا میں موسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ ہو کر آ جائے تو مجھے اللہ کی قسم موسیٰ بھی جا سکتا میری پیر بھی نہیں کرے گا، رب کی جنت میں نہیں جا سکتا. تو ہمارے لیے یہ قرآن اس لیے اترا ہے کہ ہم تجے ساتے چاریے پر پڑھیں اور عمل نہ کریں. ہماری انفرادی زندگی بھی قرآن کے مطابق نہیں، گھریلو زندگی بھی قرآن کے مطابق نہیں، تجارتی زندگی بھی قرآن کے مطابق نہیں، ہماری عدالتوں میں قرآن نظر نہیں آتا، ہماری حکومتوں میں قرآن نظر نہیں آتا. اور ہمیں اس بات پر تو بڑا فخر ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے یہ قرآن ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ بد عملی کا شکار جو ہے وہ یہی قرآن ہے. ہم نے اس قرآن کو پڑھا تو صرف چومنے کے لیے، ہم نے اس قرآن کو پڑھا گھروں میں رکھا تو صرف برکت کے لیے، عمل نامی کوئی سے ہم نے نظر نہیں آتی اللہ ماشاء اللہ. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو تو میں نے اس لیے اتارا ہے تاکہ اس میں تدبر کرو، تاکہ اس قرآن پر غور کرو، تاکہ اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرو. قرآن کے موجود نہیں سابقہ کسی نبی کی شریعت جو ہے وہ اس دنیا میں جاری و ساری نہیں ہو سکتی. تو انگریز کا بنایا ہوا قانون جو ہے وہ مسلمانوں کو کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا فراق قرآن کے ساتھ، رب کی شریعت کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسی قرآن کو منورہ سے چلے تھے اور فتنہ ارتداد پر کس طرح قبضہ پایا تھا. اسی قرآن کو لے کر حضرت عمر نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی تھی. اسی قرآن کو لے کر حضرت عثمان اٹھے تھے جو چین کی سرحدوں تک مسلمان پہنچے، حتیٰ ہندوستان میں داخل. یہی وہ قرآن تھا جس کے ذریعے مسلمانوں کی حکومتیں قائم تھی. لیکن جب سے ہم نے اس قرآن کو چھوڑا ہے دنیا میں ہم ذلیل ہو گئے. ہر طرف سے مسلمانوں کے منہوں پر ذلت کے تماشے جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں، کفر کی طاقتیں جو ہیں وہ دلیر ہیں. اور کہنے والی نے ایک دفعہ یہ کہا تھا، اندرا گاندھی نے، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ مسلمان نہیں جو بدر میں 313 تھے، یہ مسلمان تو ایسے ہیں کہ گاجر مولی کے طرح ان کو کاٹا جا سکتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، اسلام سے ہمیں محبت ہے لیکن اسلام کو سمجھتے نہیں. اسلام سے پیار ہے قرآن سے پیار ہے لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں, قرآن پر ہمارا عمل نہیں, صرف جذباتی قسم کا پیار ہے. یہ قرآن کی طرف پیش نہ کرو, قرآن کو نیچے نہ رکھو, قرآن جو ہے وہ اس طرح ادب کرو, احترام کرو. لیکن جب یہ کہا جائے گی قرآن کے مطابق ہم اپنی زندگی ڈالیں گے, نہیں یہ تو کچھ مشکلات ہیں, تو برادری کی طرف سے مشکل ہیں, تو قوم کی طرف سے ہیں, تو معاشرہ جو ہے وہ اسی طرح بچہ بگڑا ہوا ہے, تو اس معاشرے میں آخر معاشرے کے ساتھ چلنا ہی پڑتا ہے.